السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءکم قد زللت اذا وما انا من المهتدین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ دور ترجمہ قرآن کی اس نشست میں سورۃ الانعام کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا ہے، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ ایک طویل مدنی قرآن کے بعد، جو سورہ بقرہ سے اور سورہ مائدہ پر یہ طویل مدنی قرآن مشتمل تھا، الحمدللہ اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا. اب درمیان میں یہ دو مکی صورتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے جو جوڑے کی صورت میں ہیں. اور مکی قرآن کے حوالے سے جو بھی مضامین ہیں تفصیل سے کل ہم نے آغاز میں مطالعہ اس کا کیا تھا، خاص طور پر ایمانیات پر زیادہ زور ہے کہ جو مکی قرآن میں نظر آ رہا ہے. اور قریش مکہ جس شرک میں مبتلا تھے، 360 بت انہوں نے بنا کے اور اس کی پوجا شروع کی ہوئی تھی خانہ کعبہ توحید کے مرکز میں، تو ان کے سامنے کچھ سرچنگ کوشچنز کے ذریعے سے توحید کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ وہ دور ہے کہ جس میں سورۃ الانعام نازل ہو رہی ہے، کہ جس میں سخت مطالبات کی تلوی تھی کہ جو کہ قریش مکہ کی طرف سے تھی، ڈیمانڈ تھی کہ بھی ہمیں فلاں فلاں معجزات دکھائیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہم نے سمجھی کہ بالکل واضح طور پر منع کر دیا گیا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو ڈیمانڈ پر کوئی معجزات نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی اگر معجزات دیکھ لینے کے باوجود قومیں نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو نیست و نابود کرتا ہے. اور اس امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا بڑا احسان اور رحم کا معاملہ کیا گیا. بہرحال دو مطالبات ہیں کہ جو کہ قریش مکہ کے ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں. سورۃ الانعام کے جو ہم نے 6 رکوع مکمل کیے ہیں، اس میں پہلا تو مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں یہ لسٹ چاہیے معجزات کی، یہ دکھائیں اور وہ دکھائیں. دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جب بھی ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ہمارے غلام طبقہ، کمی کاری لوگ، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ اپنے پاس سے الگ کر دیا کیجئے جب بھی ہم آیا کریں. تو لہٰذا ان دونوں مطالبات کا رد ہے کہ جو کہ کیا گیا. اب رکوع نمبر 7 میں جو تیسرا مطالبہ ہے، اور ساتھ ہی چوتھا مطالبہ بھی آ جائے گا، تو تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ سارے معاملات، سارے جھگڑے ہم ختم کر دیں، لہٰذا کچھ آپ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح سے ہم آگے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اور وہ مشہور واقعہ بھی کہ چند صدران قریش جو ہے وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے یہ فرمایا کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کو پوج لیتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے ان معبودوں کو پوج لیں، لہٰذا سارے جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کیٹیگوریکل انداز میں پھر سورۃ الکافرون میں اللہ سبحانہ وتعالی نے، ہم جانتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ اس بات کو رد فرمایا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی بھی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کرنے والے نہیں ہوں، تم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ تکرار کے ساتھ یہ رد ہے کہ جو اس مطالبے کا آیا. یہاں پر بھی اسی مطالبے کا رد ہے آغاز میں کہ جو کیا جا رہا ہے. اب آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو اس بات سے روک دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، میں نے بھی آپ ان سے کلیئر کرنے فرما دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا، پیروی نہیں کر سکتا، بس زلل تو اذن، اور اس صورت میں تو میں راہ حق سے ہٹ جاؤں گا، وما انا من المهتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. اب چوتھا مطالبہ ان کا، اور جب یہ زج ہوتے تھے دلائل سے کفار کے جو بھی سردار تھے، تو وہ بعض دفعہ یہ کہہ دیا کرتے تھے زج ہو کے کہ بھئی لے آؤ عذاب، یعنی جو بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور جس عذاب کی وعید اے محمد تم ہمیں سنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی علی بینۃ من ربی، بے شک تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور یہ خود تم تسلیم کرتے ہو، 40 سال میں نے تمہارے درمیان ظہور نبوت سے پہلے جو ہے وہ گزارا ہے، اور تم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری زندگی 40 سال کا عرصہ میں نے کسی ایک بت کو بھی سجدہ نہیں کیا، اور تم جو ہے وہ مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہو الصادق والامین کے. تو بہرحال تم دیکھ رہے ہو کہ میں رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وکذب تم بھی، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، ما اندی ما تستاجلون بہ، اور تم جس عذاب کی یعنی جس معجزے کی جلدی کر رہے ہو، لہٰذا وہ میرے پاس نہیں ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ سراسر اللہ کا اختیار ہے. ان الحکم الا للہ، اور حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. یہ ہے اصل میں قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ جو اصول ہے، بلکہ انقلابی نظریہ ہے، ریولوشنری تھیوری ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کی یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، یعنی مانی کس کی جائے گی، اللہ کی زمین ہے تو پھر اللہ کی مانی جائے گی، تو لہٰذا وہ عوام کی حاکمیت نہیں ہوگی اللہ کی زمین پر، بلکہ وہ سوورینٹی بلونگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، جسے اقبال کہتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری. فرمایا کہ یقص الحق، اور وہ حق بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اللہ کی حاکمیت قبول کر کے اور محکوم بن کر اللہ کی زمین پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اس وقت کی بہت بڑی بغاوت ہے انسانیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف، کہ اللہ کی حاکمیت کے بجائے عوام کی حاکمیت، یعنی پاپولر سوورینٹی کا جو بھی یہ تصور ہے، نام نہاد جمہوریت کے ذریعے سے اس کو آگے پروان چڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کھیل تماشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو یہ دین اسلام کا عطا کردہ وہ نظام ہے خاص طور پر اجتماعی معاملات میں، بڑی انقلابی نظریات اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت میں ہمیں انشرا نصیب فرمائے. وہ خیر الفاصلین، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے، لو ان اندی ما تستاجلون بہ، دیکھو اگر میرے پاس وہ ہوتا کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی اگر جو عذاب تم کہتے ہو کہ ہم پر لے آؤ، لہٰذا اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا نا عذاب کا، لقوبی الامر بینی و بینکم، تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان ابھی تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں تم پر وہ عذاب نازل کر چکا ہوتا، لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اب صفات باری تعالیٰ پر اہم آیات ہیں آگے. فرمایا وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، اور اس کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کل علم غیب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. ہاں وہ جتنا چاہتا ہے اپنے انبیاء اور رسولوں کو اپنے اس غیب سے کچھ عطا فرما دیتا ہے، لیکن کل علم غیب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. لا یعلمہا الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا، کوئی پتا تک نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا ردب ولا یابس، کوئی دانہ نہیں کہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو، کوئی چیز نہ خشکی میں نہ تری میں. الا فی کتاب مبین، وہ سب کے سب روشن کتاب میں جو ہے وہ محفوظ ہے، اللہ کے علم میں ہے. یہاں پر وہ جو فلسفیانہ مذاہب میں ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، اس کا بھی رد ساتھ ساتھ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک دانے اور ایک ایک چیز کا جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے. فلسفیانہ مذاہب میں یہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں. کیا مطلب کہ اللہ بس بڑی بڑی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم ہی نہیں رکھتا، معاذ اللہ. یہ بہت گمراہ کن عقیدہ ہے فلسفیانہ مذاہب میں. تو اس کا بھی رد ہے کہ جو ان آیات میں آ گیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو خشکی میں ہو، تری میں ہو، کوئی دانہ نہیں جو کہ زمین کے اندھیروں میں کہیں چھپا ہو، لیکن وہ کتابیں یعنی لوح محفوظ میں ہے، کتاب مبین میں ہے، پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے کہ جو رات میں تمہیں قبض کر لیتا ہے، تمہارے شعور کو جو ہے وہ لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کما چکے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ تاکہ مدت مقررہ تمہاری پوری ہو، یعنی کتنے دن تمہیں اس دنیا میں گزارنے ہیں، تو لہٰذا وہ اس وقت تک کے لیے تمہیں دنیا میں واپس کر دیتا ہے تمہاری روح کو، اور یہ ہے کہ تمہیں اتنا جینا ہے کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. ثم الیہ مرجعکم، اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں جتا دے گا کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے. اب اس کے بعد انسان کی جو بے بسی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تو سراپا اللہ کے اختیار میں ہی ہے. وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی اللہ ہے کہ جو اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور تم پر نگہبان ہے کہ جو اللہ بھیجتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ ہماری محافظ ہیں، یہ ہماری نگہبانی ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں. موت جب تک نہیں آنے کی کوئی انسان کا بال پیکا نہیں کر سکتا. یہ محافظ ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے عین وقت پر کہ ہم یہ خود زبان سے کہتے ہیں کہ اگر ذرا سا ادھر ادھر ایک ساتھ ادھر ادھر ہو جاتی تو میں تو مارا جانا تھا. لیکن اب یہ کون ہے کہ جو کہ حفاظت کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے ہو کے ہیں کہ جو کہ حفاظت کرتے ہیں. اور یہ موت تو خود ایک بڑی محافظ ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ الموت خیر الحافظہ الموت خیر الواعظہ، یہ موت سب سے بڑی محافظ بھی ہے انسان کی، جب تک یہ نہیں آنے کی کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. اور یہ موت یہ بہت بڑا واعظ بھی ہے، یہ یاد دہانی موت کی رہے تو انسان کا عمل کانٹے کی طرح سیدھا رہتا ہے. فرمایا کہ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، توفت ہو رسولنا، تو ہمارے فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور اس عمل میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر تم یعنی پھر لوٹائے جائیں گے وہ اپنے سچے مولا کی طرف، یعنی کلائمیکس وہ اللہ ہی ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. الا، اور آگاہ ہو جاؤ، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، اسی کے لیے ہے سوورینٹی. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب 6 سرچنگ کوشچنز پہلے آ چکے ہیں قریش مکہ کے سامنے، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے سوالات کے ذریعے سے. اب 7 سرچنگ کوشچن ہے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی آپ ان سے پوچھئے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے، یعنی یہ خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی تجارتی سفر ہے کہ جو کہ کرتے تھے، کون ہے کہ جو کہ تمہیں بچانے والا ہے؟ تدعونہ تضرعاً وخفیہ، اور تم اس وقت گڑ گڑا کر چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو. جب بھی تمہارا جہاز سمندر میں ڈولتا ہے تو تمہیں نہ لات نہ منات نہ عزا نہ حبل کوئی یاد نہیں آتا، یاد آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے. یہ ہے وہ توحید کہ جو تمہاری فطرت میں پوشیدہ ہے. تو لہذا وہی ہے کہ اسی کو تم پکارتے ہو چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے. لئن انجانا من ہاذی، کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس طوفان سے اس مصیبت سے بچا لے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازمن شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، تو نبی آپ فرمائیے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے بچاتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر سختی سے تمہیں نجات دیتا ہے. تم انتم تشرکون، لیکن یہ تم ہی ہو کہ جو تم پھر شرک کر بیٹھتے ہو، پھر اس کی ذات میں شریک کر بیٹھتے ہو کہ بھئی یہ تو ہمیں نجات مل گئی کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پہ گیا اور وہاں میں نے یہ کچھ کیا، منتیں مانگی ہو تو اس کی وجہ سے مجھے نجات مل گئی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بالکل انسان صرف نظر کر دیتا ہے کہ جب اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ذرا لرزا دینے والی آیت ہے، اس کو ذرا اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے سامنے یہ رکھنا ہے اور سننا ہے اور احساس رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو تین عذاب کی کیفیات ہیں کہ جس میں میں اور آپ اس وقت مبتلا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی عذاب کی ہر کیفیت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، لیکن ہمیں عملی طور پر اپنا جائزہ جو کہ لینے کی ضرورت ہے. فرمایا قل، اے نبی آپ فرمائیے، هو القادر علی ان یبعث علیکم، کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے، عذابا من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب نازل ہو جائے. اور تیسری قسم عذاب کی یہ ہے، بڑی بھیانک ہے، کہ جس کا ہم اس وقت شکار ہیں، او یلبسکم شیا، اور یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے، جدا جدا کر کے تمہیں آپس میں بھڑا دے، لڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تم میں سے ایک کو دوسرے کی قوت کا جو ہے وہ مزہ چکھا دے. تو آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کی ناشکری کے نتیجے میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا اللہ کے نام پر، کہ تیرے دین کو ہم قائم کریں گے، اس کا بول بالا کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہم نے لگایا، وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے. لیکن جب وعدہ خلافی کی تو کیا خیال ہے، یہ اسی مملکت خداداد پاکستان میں یہ تینوں عذاب کی صورتیں وقتاً فوقتاً، یعنی دو صورتیں تو ایسی ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذاب کے مزے وہ چکھا رہا ہے، یعنی عذاب اوپر سے بھی آتا ہے، یہ مسلح دھار بارشیں، وہ سیلاب کی صورتیں، یہ سارے عذاب کی کیفیات ہم نے دیکھیں. پھر کرونا وائرس میں کس طرح سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ میں لیا، ہلا مارے گئے. اسی طرح سے او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یہ زمین کتنی بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے یقیناً، کہ جب ہوتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب ہمارے پاؤں سے زمین کھسکنے لگتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے اس زمین کی نعمت کا، کہ یہ فلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا یہ بچھونا اور بچھا دیا، اور اب بڑی آسانی سے ہم اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، اپنے زندگی کے سامان کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے عذاب آئے کہ نہیں آئے، 8 اکتوبر کا جو بھی زلزلہ ہے وہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں، یہ بھی عذاب کی صورت ہے کہ جو کہ ہم اس کو بھگت چکے اور وقفے وقفے سے بھگتتے ہیں. اور تیسری کیفیت تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے واقعتاً، کہ تمہیں جدا جدا کر کے آپس میں بھڑا دے، ایک کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. اور آج آپ دیکھیں کس طرح سے نسل کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، کس طرح سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے ہوئے. یعنی مسلمان ہونا وہ تو بالکل ہی صرف نظر ہو گیا نا، وہ تو اقدار ہی بالکل اڑ گئی، یعنی جان ہی دشمن ایک دوسرے کے، کوئی یعنی پاؤں کھینچتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو دھڑام سے گرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ یعنی کھیل تماشے چل رہے ہیں، بھنگڑے ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یعنی ہم ناچنے گانے والے بن گئے اپنی ذات میں. مسلمان تو اس کی رمق تو دور کی بات ہے، یعنی وہ اخلاقی اقدار جو بنیادی ہوا کرتے وہ بھی اڑ گئیں. پارلیمنٹیرینز کی جو بھی زبان ہے اس وقت گالم گلوچ والی، کسے باشد کوئی بھی ہو، لہٰذا ہر ایک کو آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے پر گالم گلوچ ہے اور طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسا رہے ہیں. مطلب یہ اخلاقی جو جرت ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئیں. تو نسل کی بنیاد پر بھی، لسانیت کی بنیاد پر بھی، مذہب کی بنیاد پر بھی، سیاست کی بنیاد پر بھی، یہ ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ہے کہ جو کہ آج ہم چکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل جدا جدا کر کے، یہ تو امت کی ایک بڑی شان ہوتی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، ایک اتحاد کا وہ مظاہرہ کرے. لیکن یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر بھی آپ دیکھیں دینی جماعتوں کا معاملہ، یعنی وہ جمہوریت کے نام پر جو ہے وہ، یعنی حاکمیت اللہ کی، اس کی طرف کوئی یعنی شعور نہیں ہے، کوئی یعنی احساس نہیں کہ بھئی اسلام کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ اتحاد کو کوئی قائم کیا جائے. لیکن آئین کی بالادستی اور یہ ہے کہ وہ باطل نظام کی سپورٹ کرنے میں ایک دوسرے کی ہمجولی جو ہے وہ بنے ہوئے، دینی مزاج رکھنے والے لوگ بھی جو ہے وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھے ہیں کہ جو کہ بنے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ شعور نصیب فرمائے. یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی وہ پوری انسانیت کے سامنے ہے، اپنی تصویر دیکھو، یہ عذاب کہ تم مستحق ہو رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کر کے، اوپر سے بھی عذاب وہ نازل کرنے پر قادر ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی، اور تمہیں آپس میں بڑھا کر تمہیں ایک کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات، اور دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، کہ تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ سورہ روم میں ہم پڑھیں گے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. سورہ شورہ میں بھی یہ بات ہم سمجھ لیں گے، ما اصابہ من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے عذاب کی صورتیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں. تم ناراض کرو گے اللہ کو، اپنے وعدے پورے نہیں کرو گے، اللہ کے یہ تین عذاب ہیں کہ جو کہ تمہارے اوپر وقفے وقفے سے آئیں گے. فرمایا لعلہم یفقہون، کہ تاکہ وہ سمجھ جائیں. وکذب بہ قومک وہو الحق، اور اے نبی آپ کی قوم نے تو اس حق کو جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے. قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ پھر میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، یعنی میرا کام ہے پہنچا دینا، اب تم مانو نہ مانو، لہٰذا پھر یہ ہے کہ تم اللہ کے سپرد ہو. لکل نبع مستقر، اور ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ایک مقررہ وقت ہے. یہ قیامت کو کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں وہ قیامت کب ہوگی، برپا ہوگی، لہٰذا ہر ایک چیز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جلد جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب اے نبی آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجیے، کنارہ کشی اختیار کیجیے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کچھ باتوں میں، اور باتوں میں وہ مشغول ہو جائیں. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بندہ مومن کی یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ کسی محفل، ایسی محفل کا حصہ نہ بنے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائے جا رہی. اور آج خاص طور پر میں نے یہ کردار ہم سب اپنا دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، خاص طور پر ہماری جو بھی تقریبات ہیں، شادی بیاہ کا موقع، کس طرح سے ہم اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں، شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. مکس گیدرنگ کا تصور ہو، ڈھول دھماکے ہوں، بچیوں کے ڈانڈیاں پڑنا ہو، مہندی ہو، مائیوں ہو، جس کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں، غیر اسلامی رسومات، ہندوؤں سے لیے بھی یہ پوری برات کا تصور، لڑکی والوں کے ہاں کھانے کا بوجھ، جہیز کا بوجھ، برات کا یعنی بری کا دکھاوا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ظالمانہ. اور اس سے ہو کہہ رہا ہے کہ ہماری بچیاں، کیونکہ اب یہ تومار ہے غیر اسلامی رسومات کا، ہماری بچیاں وہ ہاتھ پیلے ہونے سے بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، والدین جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ صورتحال اس وقت ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے استاد محترم کو، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہیں آج، لیکن اپنے بہت سارے کاموں کی وجہ سے زندہ ہیں. آپ کو یقیناً یاد ہوگا ایک شادی بیاہ کے حوالے سے ایک اصلاحی تحریک ہے کہ جو کہ بانی محترم نے، بانی تنظیم اسلامی نے جو ہے وہ شروع کی، اور اپنے گھر سے اس نیکی کا جو ہے وہ آغاز کیا. 1981 میں اپنی بچی کا نکاح کیا انتہائی سادگی کے ساتھ، اور دنیا اس پر اس نے گواہی دی ہے. یعنی لاہور میں ایک میگزین نے جو ہے وہ، رائٹر نے لکھا، اپنے آرٹیکل لکھا، اور اس نے یہ لکھا کہ یعنی اس نے وہ تقریب میں شریک تھے، اور اگلے دن انہوں نے یہ تحریر لکھی کہ ایک ٹن واز کے مقابلے میں ایک اونس عمل جو ہے وہ زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے. ایک ٹن واز کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ عمل ہے کہ جو کہ کر کے دکھایا کہ جو تحریر شروع کی ہے، چیریٹی بگنز اینڈ اوم، اپنے گھر سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اور یہ ہے کہ یہ وہ سادگی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ یعنی جتنے بھی یہ خرافات شادی بیاہ کے موقع پر، لہٰذا ہم ایسی تقریبات کا کہ جس میں مکس گیدرنگ کا معاملہ ہو، اس طرح کی خرافات ہو، ہم اس کا بائیکاٹ کریں. اور الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے کہ جو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہندوستان میں بعض جو بھی مسلم وہاں کی میجورٹی جہاں پر جن علاقوں میں، انہوں نے اس تحریک کو جو ہے وہ اپنایا. کوئی جہیز کا تصور نہیں، کوئی غیر اسلامی رسومات نہیں. اور یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا. آج تو مسئلہ یہ کہ زنا آسان ہے، نکاح کو جو ہے وہ آپ مشکل سے مشکل ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ عقل نصیب فرمائے. یہ تو بنیادی حکم ہے، اخلاقی تعلیم ہے. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اللہ کے احکامات جس محفل میں ٹوٹ رہے ہوں اور اس کا تم حصہ بن جاؤ؟ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ، اس کا بائیکاٹ کرو. فلا فرمایا و اما ینک شیطان، اور اگر تو اے نبی آپ کو شیطان بھلا دے اور آپ نادانی میں اس محفل کا، اب یہ آپ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر نادانی میں آپ اس محفل کا حصہ بنے رہے اور بیٹھ گئے بھولے سے، تو فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد آپ ہرگز ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ اس محفل میں یا ان کا ساتھ نہ دیں، وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں نہ بیٹھیں. یہ ہے غیرت ایمانی کا کردار، یعنی تقاضا، اور یہ کردار ہے کہ جو ہمارا ہونا چاہیے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو لوگ تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں ان پر ان جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں. نہیں پوچھا جائے گا اللہ کے نیک بندوں سے کہ بھائی یہ اتنے لوگ جو ہے وہ کیوں جہنم میں چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کیا، حق بات پہنچایا، ان کا کام ہو گیا. ولیکن ذکر، لیکن یہ نصیحت کرتے رہنا ہے، یہ نصیحت ہے کہ جو کہ ہوتی رہے گی بعد میں تنہائی میں، لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ اپنی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، تقویٰ کی روی اختیار کر لیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور نبی آپ ان کو چھوڑیے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. یعنی دین کو کھیل تماشا بنانے سے مطلب کیا ہے کہ عبادات کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم نے خود اختیار کی اور دین سمجھ کے اختیار کی. میں عرض کر چکا ہوں پہلے، تکرار نہیں کروں گا، شادی بیاہ کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، بے جا رسومات، بدعات کا تمار، پھر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اختیار کی ہیں، قوالیاں ہیں جی، اور قوالیاں جو ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہوتی ہیں. کیا سمجھ کے کہ بھئی یہ دین کا کام ہو رہا ہے، ایک ثواب کی نیت سے. یہ سارے خرافات ہیں کہ جو کہ ہم دھمال ڈل رہے ہیں، عرس کی تقریبات ہو رہی ہیں مزاروں پر، ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں، دھمال ڈل رہے ہیں، سب کچھ ڈل رہا ہے، اور بندہ جو ہے وہ ایک یعنی کئی کئی مہینوں سے نہایا ہوا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑا پہنچا ہوا ہے. اور کیا پہنچا ہوا ہے، کدھر پہنچا ہوا ہے، یعنی گن سے اٹھا ہوا وہ شخص، اور طہارت سے بالکل عاری انسان، اور دین کے نام پر یہ مذاق ہیں کہ جو کہ ہمیں ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو چھوڑیے آپ، ان سے کنارہ کش ہو جائیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. یعنی ایسے لوگوں سے آپ یعنی کنارہ کشی اختیار کریں کہ جنہوں نے کھیل تماشے کو پورا دین بنا لیا. اب اس تصور سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہمیں اپنے ہی آئینہ نظر آئے گا. یعنی کھیل تماشے کو دین بنا لیا. رمضان ٹرانسمیشن اس دفعہ تو پتہ نہیں، مجھے علم میں نہیں ہے کیا صورت حال ہے، لیکن کس طرح سے رمضان کی مبارک ساتوں کی یعنی بے قدری کا معاملہ، یعنی ادھر روزہ افطار کیا، سب جو ہے فیملی یعنی دیکھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، رمضان ٹرانسمیشن چل رہی، اور دین کون سکھا رہے ہیں، موسیقار سکھا رہے ہیں، بھانڈ وراثی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں، یعنی جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، وہ مفتی بن کر بیٹھ کے اور دین سکھایا جا رہا ہے، اور دین کے نام پر کیا ہو رہا ہے، کھیل تماشا چل رہا ہے، گفٹ پھینک پھینک کر جو ہے وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. یعنی عجیب مذاق ہے کہ جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور یہ ہے کہ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ چھوڑیے کہ جنہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. یہ کرکٹ کے جو بھی معاملہ ہے، یہ یقیناً دین اسلام میں وہ کھیل کے جس کے اندر واقعتاً ایک انرجی پیدا ہو، دین کے لیے ایک مضبوطی کا معاملہ ہو. دین اسلام میں بھی بہت سارے کھیل ہیں، تیراکی کا معاملہ ہے، گھڑ سواری کا معاملہ ہے، کشتی کا معاملہ ہے، یعنی وہ کھیل ہیں کہ جو صحابہ کرام نے بھی کھیلے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی صحابی نے کسی کھیل کو اپنا پروفیشن بنایا؟ پوری سیرت آپ پڑھیں صحابہ کرام، مجھے ایک کوئی صحابی نکال کے دکھائیں کہ جنہوں نے کسی کھیل تماشے کو اپنا کیریئر بنایا ہو، اپنا مشن بنایا ہو، اپنا پروفیشن بنایا ہو. یہ کام آج ہم کر رہے ہیں. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یعنی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. اب کیا صورت حال ہے؟ اب کھیل تماشے کر کے جو ہے وہ نواب بن گئے. کوئی یعنی پتال پڑتا ایک کھیل پر جو ہے وہ اس کو اتنا ملتا ہے کہ وہ آسمان پر جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد جو خرافات وہ کرتا ہے وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، اسٹارز بنے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتنا نہیں پتا کہ جتنا آج ایک کھلاڑی کی سیرت، اور کیا وہ کھاتا ہے، کیا کیسے بیٹھتا ہے، کس طرح سے چلتا پھرتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل کیا. آج کی نوجوان نسل کو اتنا پتا. اللہ کے رسول کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، یہ اسٹارز کی جو اصطلاح ہے یہ ہم نے خود غارت کی ہے نا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے رہنمائی پا جاؤ. ہم نے یہ اسٹارز کی اصطلاح جو ہے وہ غارت کی ہے ان بھانڈ براسیوں کے لیے کہ جو کہ یعنی ظلم اور ذاتی بے حیائی کا سارا سامان ہے کہ جو کہ کر رہے اسے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ قرآن مجید کی آیات. چھوڑیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا یا کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا. وذکر بھی، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کیجئے، انتو بسل نفسم بما کسبت، کہ تاکہ کوئی اپنے کیے پر پکڑا نہ جائے، کسی کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اللہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا حجت تمام کیجئے، قرآن سے نصیحت کیجئے. لئیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس کے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی شفاعت کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں تمام بھی وہ فدیے میں معاذ کچھ دینا چاہے، وہ ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے. لہم شراب من حمیم، انہیں گرم کھولتا ہوا پانی ہے کہ جو کہ پینا ہے. وہ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، جہنم کی ہر ہولناکی سے، اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد آٹھواں سرچنگ کوشچنز ہیں، یعنی دعوت دی جا رہی ہے، ذرا سوچو، توحید کی دعوت کفار مکہ کو، خاص طور پر، عام طور پر پوری انسانیت کو. قل اندعو من دون اللہ، اے نبی ان سے فرمائیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ جو نہ ہمیں کچھ نفع دے نہ نقصان پہنچا سکے، ایسی بے ضرر ہستیاں. ونرد على اعقابنا، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. کل لذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اور اس شخص کی مانند کہ جسے شیطان نے بھلا دیا جنگل میں، زمین میں. حیران، اب وہ بالکل حیران اور پریشان کھڑا ہوا. لو اصحاب یدعونہ الی الہدا تینا، اور اس کے ساتھی ہیں کہ جو کہ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف، ہمارے پاس آ جاؤ. اب یہاں پر اصل میں کیا ہے اس مثال میں، وہ اجتماعیت کی جو بھی زندگی ہے، اس کی برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی جب تک انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا تر نوالا ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے وہ بھیڑ کے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، تو وہ آسانی کے ساتھ بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے. تو یہ اجتماعیت کی برکات ہیں کہ جب ایک انسان اجتماعیت سے جڑتا ہے، تو لہٰذا وہ پہلے اکیلا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کوئی جھوٹ بول رہا ہے نہیں بول رہا، لیکن اب یہ ساتھی ہیں اجتماعیت کے کہ جو اسے جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں. نمازوں کا اہتمام ہے کہ جو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحبت، اچھی صحبت کے یہ نتائج، اجتماعیت کی یہ برکات. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ساتھی ہیں کہ جو اسے پکارتے ہیں کہ بھئی آؤ ہدایت کی طرف، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلاتے ہیں. اور حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان نفاق سے بچا رہتا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا، بندہ عمل کرے خالص اللہ کے لیے. نمبر دو، جماعت میں ذمہ دار لوگوں سے مخلص رہنا، خامخواہ تنازع کھڑا نہ کرنا، مخلص رہنا جماعت میں ذمہ دار لوگوں کے ساتھ. نمبر تین، جماعت کے ساتھیوں کی جو دعائیں ہیں وہ اسے نفاذ سے بچاتی ہیں. تو یہ وہ برکات ہیں کہ جو کہ اجتماعیت کی ہیں. فرمایا کہ وہ ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس. قل ان ہدى اللہ هو الہدى، بے شک نبی آپ فرمائیے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور یہ بات ہم پڑھ چکے حدیث میں ترمذی کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ ومن ابتغى الہدى من غیرہ، یعنی جو کوئی اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت کا متلاشی ہوگا، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تمام جہانوں کے جو پروردگار ہیں اسی کے ہم فرما بردار ہو جائیں. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز تم قائم کرو. وَاتَّقُوا، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کی نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہ یہ کہ جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. جس طرح سے یہ زمین اور آسمان کا جوڑا ہے بالکل حق پر مبنی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی طرح دنیا کا بھی جوڑا ہے آخرت، وہ بھی برحق ہے، وہ بھی آنے والی ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، تو وہ قیامت وہ برپا ہو جائے گی. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اور اس کا جو فرمانا ہے وہ حق پر مبنی ہے، اس کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، اور غیب اور حاضر کا وہ جاننے والی ذات، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی کمال حکمت والی اور باخبر ذات ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، قصہ، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ قصص النبیین کا انداز ہے سورۃ الانعام میں، کہ ذاتی محاسن کا تذکرہ انبیاء کے وہ سورۃ الانعام کا موضوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہ گھر بھی مشرکانہ تھا، باپ بہت بڑا پنڈت تھا اور بت تراش تھا آزر، لہٰذا اسی طرح سے جو ماحول تھا علاقے کا، کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی سورج پرست ہے، کوئی چاند پرست ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ وہ خود توحید پر گامزن تھے اور لوگوں کو بھی توحید کا سفر کرایا کرتے تھے۔ ایسے سوالات ان کے سامنے جنریٹ کرتے تھے اور اٹھاتے تھے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ بھئی ہم جن بے بس ہستیوں کو پوج رہے ہیں تو وہ واقعی بے بس ہیں، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ خاصہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بھی بت پرستی کا معاملہ تھا، ستارہ پرستی کا معاملہ تھا، ان لوگوں کو کس طرح سے توحید کا سفر کراتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اپنے والد کو، فرمایا، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ آزر سے، اتتخذوا اصناما آلہا، کہ اے والد کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، یعنی آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی جو بھی بادشاہت ہے اور اس کے کچھ عجائبات وہ دکھانے لگے۔ یہ بعض نشانیاں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو، انبیاء کو وہ دکھاتا ہے۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے اور انشرائے صدر کے ساتھ وہ اپنی قوم کو دعوت دے سکے۔ اب یہ ستارہ پرستی جو عام تھی ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، اب وہ کس طرح سے توحید کا سفر کرا رہا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ فرمایا، فلما جن علیہ اللیل را کوکبا، پھر جب بستی پر رات نے اندھیرا کر لیا اور رات کی وجہ سے اب ستارے ہیں کہ جو کہ نظر آنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ اب یہ گئے ہیں ستارہ پرست لوگوں کے پاس، جھمکٹا لگا ہوا ہے اور لوگ ستارے کی جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں۔ اب وہاں جا کے ایک ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، قال ھذا ربی، بھائی یہ ستارہ تو میرا رب ہے۔ اور یہ انداز اختیار کیا اصل میں ان کو توحید کا سفر کرانے کے لیے، سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے، کہا کہ یہ تو میرا رب ہے ستارہ۔ فلما افلا، اور پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب العافلین، تو فرمایا کہ بھائی یہ تو غائب ہونے والے تو دوست نہیں ہو سکتے، وہ تو خدا نہیں ہو سکتے، یہ کیسا خدا ہے کہ وہ غائب ہو گیا۔ اب یہ سوچنے پر مجبور کر دیا وہاں کے لوگوں کو جو بھی ستارہ پرست تھے، کہ واقعی بات تو یہ صحیح ہے لیکن حقیقت کا منکشف ہو جانا یہ الگ بات ہے، حقیقت قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات۔ حقیقت کو منکشف کر دیا، توحید کا سفر کرا دیا۔ اب یہ گئے ہیں چاند پرست لوگوں کے پاس، چاند نکلا ہوا ہے، رات کا وقت ہے اور چاند کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر بھی کیا فرمایا، فلما رأى القمر بازغا، اور جب چمکتا ہوا چاند ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، قال ھذا ربی، وہاں جا کے کہا کہ بھائی یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ بھی غائب ہو گیا، جب سورج نکلا اور چاند غائب ہو گیا، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، تو کہا سب کے سامنے کہ بھائی اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دے میرا رب، تو میں بھی بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاؤں گا، کہ بھائی یہ کیسے خدا ہے، کیسے میں ان کو خدا بناؤں کہ جو خود غائب ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا جو گروہ تھا سورج پرست، اب سورج نکلا ہوا ہے آب و تاب کے ساتھ، وہاں پر لوگ سورج کی یعنی پرستش کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے میں عبادت کر رہے ہیں، وہاں گئے، فلما رأى الشمس بازغة، اور جب انہوں نے جگمگاتا ہوا سورج دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، وہاں جا کے کہا بھائی یہ میرا رب ہے اور یہ تو ستارے سے بھی اور چاند سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب سورج بھی غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، اب وہ نعرہ ہے کہ جو کہ نعرہ مومنانہ بلند کیا ہے، فرمایا، قال یا قوم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، بے شک میں تو اعلان براءت کرتا ہوں، بیزاری کرتا ہوں اس سے کہ جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور بے شک میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس ہستی کی طرف، اپنے چہرے کو، کہ جو آسمان و زمین اور جو بھی سب کچھ ہے اس کا بنانے والا ہے، حنیفہ بالکل یکسو ہو کر میں نے رخ اپنا اللہ کی طرف کر لیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اب آپ ذرا سوچیں، اس مشرکانہ ماحول میں یہ جو نعرہ ہے یہ نعرہ مومنانہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ اس ماحول میں نعرہ بغاوت تھا اصل. اور یہی وہ یعنی آیتیں ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ جب ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے جو دعا پڑھتے ہیں قربانی کی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ شامل، کاش کہ ہم شعور کے ساتھ وہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں، یہ شعور کے ساتھ یہ الفاظ ادا کریں تو ہماری دنیا ہی تبدیل ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں نے رخ کر لیا اس ذات کی طرف کہ جو سب کچھ بنانے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وَحَاجَّهُ قَوْمُ، تو اس کی قوم نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور دیکھو میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کا. یعنی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ڈرایا دھمکایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھو تم ہمارے معبودوں کو بھلا بھرا کہہ رہے ہو، تم پر عذاب آئے گا ان کی طرف سے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں نہیں ڈرنے والا ان بے بس ہستیوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے وہ ہے کہ جو کہ دے سکتا ہے. لہٰذا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، تو کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سوچ سمجھ نہیں رکھتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے ان شریکوں سے کیوں کا ڈرنے لگا. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ اشرکتم باللہ، کہ جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تم شریک کیے دے رہے ہو، اس کا تمہیں کوئی خوف نہیں. مالم ينزل به علیکم سلطانا، وہ شرک کہ جس کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی. فأي الفريقين احق بالامن، ذرا خود سوچو کہ تم دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، کون امن میں ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کا صرف ایک ہی خدا ہے، وہ ایک ہی خدا کو راضی کرتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے ہزار خدا ہیں، امن میں کون ہوگا؟ جی آپ بتائیے، امن میں کون ہوگا؟ جس کے ہزار خدا ہیں وہ امن میں ہوگا؟ قطعاً امن میں نہیں ہو سکتا. انتشار ہی انتشار، ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرے تیسرا ناراض، تیسرے کو راضی کرے پہلا ناراض. لہٰذا یہ تو انتشار ہی انتشار میں رہے گا، وہ کہ جس کے ہزار خدا ہیں اور جس کا ایک خدا ہے اسی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، سارے سجدوں سے نجات. وہی شعر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فرمایا کہ تم خود ڈیسائیڈ کرو کون زیادہ امن میں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا. اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، وہ شرک ہے. اکثر و بیشتر قرآن میں ظلم سے مراد وہ شرک لی گئی. لہذا فرمایا کہ وہ لوگ کی جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہیں ظلم نہیں کیا یعنی شرک کو نہیں ملایا، فرمایا اولئک لہم الامن، تو یہی ہیں کہ جو جن کے لیے امن ہوگا اور انتشار سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی کہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر دی. یعنی سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ ادا کیے تھے ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست لوگوں سے کہ ہذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے. لہٰذا شیطان یہ ڈال سکتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک کیا، حالانکہ یہ شرک نہیں تھا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تل کا حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی. اور یہ دلیل کے طور پر تھے یہ الفاظ کے جو کہ توحید کا سفر کرانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ، بلکہ نبی تو ہر نبی وہ پیدائشی جو ہے وہ موحد ہوتا ہے،
اور یہ ہے کہ یہ وہ دلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کے درجے چاہیں بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی آپ کا رب ہی ہے حکمت والا اور جاننے والا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بھی دیے اور پوتا بھی دیا یعقوب علیہ السلام کی صورت میں. کلن ہدینا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، یہ انبیاء کے ناموں کا دوبارہ سے گلدستہ آ رہا ہے دوسری مرتبہ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اس سے قبل. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولادوں میں داوودا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسا و ہارون، یعنی داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی. وَكَذَلِكَ نَزِّلُ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کلو من الصالحین، سب نیک بندوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یَهْدِی بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اب فرمایا جا رہا ہے خاص طور پر کفار مکہ کے لیے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سب کے سب انبیاء بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ کرتے وہ سب کا سب جو وہ ضائع ہو جاتا. لہٰذا سمجھایا جا رہا ہے، مشرکین کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم تو ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو وہ اللہ کو ماننے والے تھے، تو لہٰذا تم 360 بت بنا کر اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاء، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں، اور یہ پیشن گوئی ہے کہ جو کہ فرمائی جا رہی ہے مکی دور میں اہل مدینہ کے لیے، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ قریش مکہ، یہ مکے والے آپ کا انکار کریں گے، وقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو اے نبی ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ایسے لوگ کہ جو اس نبوت کا انکار کرنے والے نہیں ہوں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ذیل میں سمجھے تھے کہ یہ شاید طائف والوں کا تذکرہ ہے. لہٰذا آپ جب ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ جانے دشمن ہو گئے کفار مکہ، تو پھر آپ طائف گئے تھے، لیکن وہاں تو ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا جو 12-13 سال مکی دور میں وہ ظلم نہیں ہوا. کیسے تاک کر جو ہے وہ نشانہ لے کر نانیل مبارک پر اوباش لڑکوں نے پتھر مارے، سرداروں نے بالکل جو ہے وہ انکار کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ خوشخبری تھی کہ جو یثرب کے لوگوں کے لیے تھی، یعنی مدینہ کے لوگوں کے لیے. وہاں سے پھر ونڈو کھلی ہے، کھڑکی کھلی ہے، اور ایک سال کی محنت سے موسیٰ بن عمیر کی وہ 75 افراد ایمان لے کر آئے، بیت عقبہ ثانی ہوتی ہے، اور پھر وہ 75 افراد ہیں کہ جو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں مدینہ میں کہ آپ وہاں پر آ جائیں، ہم آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، پھر وہ ہجرت کا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اولئک الذین ھدى اللہ، یہ وہ لوگ ہیں حضرات انبیاء کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. فبہداہم اقتدی، سو ان کی راہ پر تم چلو. قل لا اسالکم علیہ اجرا، اے نبی آپ فرمائیے کہ اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یعنی جو بھی دائی دین ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے کہ جو بھی وہ کام یہ کر رہا ہو وہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہو، اس میں کوئی دنیاوی لالچ اس کے پیچھے نظر نہ ہو. لیکن کیا کیا جائے، آج دنیا دار جو بھی طبقات ہیں دین کا نام لینے والے، ان کی نگاہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتی، قلوب پر نہیں ہوتی، بلکہ جیبوں پر ہوتی. کسی طرح سے بس ان کے پیسے جو ہے وہ اٹے جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس طبقے سے محفوظ فرمائے. دائی دین، دائی قرآن کی تو بے لوس خدمت ہے کہ جو کہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں کہ اس کام پر میں تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ تو نہیں مگر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید، اس نصیحت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے آخری رکوع انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں نشست کا، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا. یہ ہے شرک کی وجہ سبب کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں, معرفت انہیں صحیح طور پر نصیب ہی نہیں ہوئی اللہ کی کہ جیسا کہ اس کی معرفت کا حق تھا. لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ معرفت نہیں ہوتی تو پھر انسان یعنی کم تر پر اکتفا کر کے اور مخلوق میں سے کسی کو رب کا درجہ ہے کہ جو کہ دے دیتا ہے. فرمایا کہ اس قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیء, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری نہیں, خاص پس منظر ہے, یعنی یہ یہود کا تذکرہ ہے, مکی دور کے آخر میں یہود کی قریش مکہ سے ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی تھیں. لہٰذا اب یہ قریش مکہ نے پوچھا یہود سے, کیونکہ وہ اہل کتاب تھے, کتابیں پہلے نازل ہو چکی تھیں. لہٰذا قریش مکہ نے کہا کہ بھئی یہ محمد ہمارے علاقے میں ہے اور ایک الہ کی دعوت ہے کہ جو کہ دے رہا ہے, لہٰذا ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ کہ جو ہم محمد سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا وہ بتا نہ سکیں. تو وہ کچھ سوالات تو وہ پوچھے گئے کہ جو کہ یہود نے کان بھرے اور قریش مکہ کے ذریعے سے پوچھے گئے. لیکن یہ قریش مکہ نے ایک دفعہ پوچھا یہود سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی اس سے پہلے کوئی کتاب کسی پر نازل ہوئی ہے؟ محمد ہمارے ہیں, وہ کہتا ہے میرے مجھ پر کتاب نازل ہوئی, تو کیا پہلے کوئی کتاب بھی نازل ہوئی اس طرح سے اللہ کے کسی بندے پر؟ تو یہود نے جو ہے وہ جھوٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا. انہوں نے کیا کہا کہ اس قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیء, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے کوئی انسان کسی انسان پر کوئی چیز اتاری نہیں پہلے. قل, اے نبی ان سے ذرا پوچھیے کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, مکر کر رہے ہیں. من انزل الکتاب الذی جاء به موسی, کہ بھئی وہ کتاب کس نے اتاری تھی کہ جو موسی علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ نور و ہدى للناس, لوگوں کے لیے اس میں روشنی بھی تھی, ہدایت بھی تھی, ایمان اور عمل کے ہدایات اس میں تھی موجود. تجعلونہ قراطیس, اور تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تبدونہا وتخفون کثیرا, اور تم اسے کچھ ظاہر کرتے ہو اور اکثر حصہ اس کا چھپا لیتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم, اور تم وہ سکھائے گئے کہ جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. تو لہٰذا اب وہ جواب دیا جا رہا ہے, بھائی وہ کس نے اتاری تھی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ قل اللہ, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. تم مگر ہوں فی خوضہم یلعبون, اور پھر انہیں چھوڑ دیں اپنے بیہودہ مشاغل میں یہ کھیلتے رہیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک, اور یہ قرآن یہ کتاب ہے بڑی بابرکت, یہ کتاب جو کہ ہم نے نازل کی ہے. اور فرمایا مصدق الذی بین یدی, اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنی پچھلی کتابوں کی. ولتنذر ام القرى ومن حولها, کہ تاکہ نبی آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں ام القرى, یعنی جو یہ بستی کی ماں ہے, یہ مکہ جو ہے یہ تمام بستیوں کی ماں تھی, جڑ تھی, کہ جہاں پر یہ بڑے بڑے سردار تھے کہ جو کہ وہاں پر موجود تھے, کہ تاکہ آپ اس ام القرى اہل مکہ کو خبردار کریں. ومن حولها, اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں آس پاس والے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور وہ اپنی نماز کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال اوحی الی, اور یہ کہہ دے کہ میری طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ جیسے کہ یہ محمد پر جو ہے وہ نازل ہوئی. یہ ہے جھوٹی نبوت کی دعوے دار. زج ہو کے کفار مکہ کے جو بھی سردار ہیں وہ اتنی جرت بھی کر بیٹھتے تھے کہ بھئی ہم پر بھی وہی نازل ہوا ہے کہ جو کہ محمد پر نازل ہوا ہے. ولم یوحى الیہ شیء, اور حالانکہ اسے کچھ وحی نہیں دی گئی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ, اور جو کہے کہ ابھی میں بھی اتارتا ہوں اسی کے مثل کے جو اللہ نے محمد پر نازل کیا, میں بھی ایسا اتار سکتا ہوں. یہ بھی غصے میں شدید جب دلائل سے زج ہو جاتے تھے سرداران قریش, تو یہ بھی بکواس کر دیا کرتے تھے کہ بھئی میں بھی اسی طرح کی وحی اتار سکتا ہوں. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت, اے نبی اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے. والملائکۃ باسطو ایدیہم, اور فرشتے اپنے ہاتھ ہیں کہ جو کہ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں. الیوم ترزون عذاب الہون, اور آج تمہیں ذلت کا عذاب ہے کہ جو کہ دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, باسبب اس کے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق بات کہتے تھے, جھوٹی باتیں گڑھتے تھے. وَكُنْتُمْ أَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تم تکبر کرتے تھے. کیا ہے تکبر آیتوں سے؟ حق بات آیات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے سامنے آئے اور بندہ جو ہے وہ رخ ادھر کر لے، عمل کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہو جائے، ریورس گیئر ہے کہ جو کہ لگا دے. لہٰذا یہ ہے کہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ، نہیں میں نہیں ختم کر سکتا. یہ ہے تکبر آیاس، یہ ہے تکبر کہ میری مائیں بہنیں جو ہے وہ شرعی پردے کے احکامات ان کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ پردے نوچ نوچ کے پھینکیں کہ یہ آج ہمارا کام نہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہم سارے وہ کام کریں کہ جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، یہ ہے آیاس سے تکبر. فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور البتہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کیا مطلب؟ قیامت کے دن پہلے انسان سے لے کر آخری انسان سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور یہ وہی اجتماع ہے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. ایک اور مرتبہ یہ اجتماع اسی طرح کا منعقد ہو چکا ہے عالم اروا میں. کلمہ کن سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی اروا کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا اور عہد الس لیا. اگلی صورت آ رہی ہے سورہ اعراف، اس میں یہ عہد الس بھی ہم سمجھ لیں گے. اور تمام اروا سے اللہ نے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے اقرار کیا، اور پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. تو لہذا جیسے تمہیں پہلی مرتبہ ہم نے تخلیق کیا تھا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو آ گئے نا تم ویسے ہی ہمارے پاس. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں مال و اسباب دیا تھا تم سب اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ کر آ چکے، کچھ تمہارے ساتھ نہیں آیا. وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ آج سفارشی نہیں دیکھ رہے کہ جن پر تم بڑا گمان کرتے تھے، بڑا تمہیں زوم تھا کہ یہ ہمارے کالے گورک دندوں پر پردہ ڈال دیں گے، ہماری شفاعت کرا لیں گے. کہاں ہیں وہ شرکا؟ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تم میں تمہارے جو بھی ساجی ہیں تمہیں جو ہے وہ نجات دے دیں گے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے. لقد تقطع بینکم، البتہ تمہارے درمیان رشتہ اب کٹ چکا ہے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو تم دعوے کرتے تھے وہ سب جو ہے وہ جاتے رہے، کوئی جو ہے وہ تمہاری مدد کو نہیں آیا. اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً یہ جو بھی قیامت کے دن کی جو بھی معاملات ہیں، حقائق اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. لہٰذا قیامت سے پہلے پہلے ان حقائق پر لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ یہاں وقفہ کریں اور چار رکعت میں اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.